شیعہ قوم سے متعلق امن و امان اور تحفظ کا مسئلہ ہو یا شیعہ حقوق کی بات یا پاکستان میں الیکشن وغیرہ، ہمارے شیعہ قائدین اور مختلف شیعہ سیاسی جماعتیں اور گروپس صرف ان موضوعات کی حد تک تو اتفاق نظر رکھتے ہیں، لیکن جب عملی چارہ جوئی کی بات درمیان آتی ہے تو شدید اختلافات کا شکار نظر آتے ہیں، اور یہ صورتحال دیکھ کر ایک عام شیعہ فرد شدید تذبذب اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟
عرض یہ ہے کہ یہ تو مسائل، قرآن فرماتا ہے کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب، کہ تو خدا نے جب لوگ ایک راستے پر چل رہے تھے پھر لوگوں کے درمیان اختلافات ظاہر ہوا، انبیاء کو بھیجا تاکہ علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے یہ اختلافات ختم ہو، پھر انبیاء کے آنے کے بعد بھی دوبارہ اختلاف ہوا، قرآن فرماتا ہے اختلاف ان کے آنے کے بعد بھی کرنے والے وہ لوگ تھے جو اہل ظلم تھے، اہل تعدی تھے، یعنی پہلا والا اختلاف نہ جاننے کی وجہ سے تھا، دوسرا اختلاف جاننے کے بعد خواہشات نفسانی کی وجہ سے تھا۔ عموماً عوام کے اختلافات نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیڈروں کے اختلافات خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ عام طور، لیکن 100% کی بات نہیں کرتا ہوں، بعض وقت دو لیڈر واقعاً نظریے مختلف رکھتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ صحیح حق ہے، وہ دوسرے سمجھتے ہوئے ہے، لیکن بعض اوقات لیڈری کی وجہ سے ہے۔ قرآن یہی فرماتے کہ ومختلف الذین اوت الکتاب من بعد ما تبین لهم، خلاصہ اس آیت میں فرماتے آگے کہ یہ بغی اور تعدی کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں، فہد اللہ الذین آمنوا، خدا یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کرتے جو واقعاً خدا پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی ہدایت کرتا ہے، اختلاف ختم ہوتا ہے۔ تو اختلافات کی ایک وجہ وہی خواہشات نفسانی ہے، بہرحال خدا سے دعا کرنا پڑے گا، ہر آدمی بھی یہی کوشش کرے کہ جو بات کہتا ہے، جس نظریے کو پیش کرتا ہے، آیا خواہشات نفسانی ہیں، کہیں اپنی لیڈری چمکانا تو نہیں ہے، کہیں دوسرے کو کمزور کرنا ہدف تو نہیں ہے، قوم کے بارے میں نظر کرے کہ اتنے مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور ہماری تعداد کو دیکھے، واقعی تعداد کو دیکھے، اور خلاصہ رحم کرے اپنے اوپر بھی، قوم پر بھی، اور بعض وقت واقعا ہو سکتا ہے نظریہ یہی ہو، لیکن تب بھی دیکھے کہ، لیکن ٹھیک ہے، نظریہ میں درجہ بے درجہ ہوتا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے امام زمانہ کو پردہ غیب، نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے عالم کو امام معصوم کے ذریعے چلانا ہے، یہی ہے نا، لیکن خدا نے چونکہ انسانوں کو آزاد خلق کیا ہے، اسی لیے امام زمانوں کو پردہ غیب میں لے گیا۔ تو آپ عرضی حقائق کو سامنے رکھ کر مذہب کی خدمت کرنا ہے، تو اس پر سوچ سکتے اس وقت بہترین خدمت اس وقت کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی یعنی حق مطلق یہی ہے کہ امام معصوم ہی حکومت کرے، یہ تشیع کا نظریہ ہے، لیکن آپ خود دیکھتے خدا نے امام کو پردہ غیب میں لے گئے، جبکہ خدا بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے، ہدایت بھی مقصد ہے، انسان ہدایت کے بغیر انسان نہیں بنتا ہے، ان سب کے باوجود عرض حقائق کو مد نظر رکھا خدا نے، نہیں کہ خدا ناتوان ہے، خدا نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے، جب خدا خود کے فیصلے انسان آزاد خلق ہو تو آزادی سے انسان ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو ہم کیوں عرض حقائق کو نظر انداز کریں، ان کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اس وقت بہترین راہ حل کیا ہے۔ یہ بزرگان، یہ جو لیڈران ہیں، ایک دوسرے سے ملے، اختلافی مسائل پر گفتگو کرے، واقعاً بیٹھ کر گفتگو کر کے، ایک رسمی ملاقات نہ ہو، واقعاً بیٹھ کر ایک مسئلے کے تمام اجزاء پر غور کر کے یہ مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں، اس مسئلہ کو حل کرنا ہے یا حل نہیں کرنا ہے، حل کرنا ہے تو کیسے حل کر سکتے، تو بہت سے اختلافات کم ہو سکتا ہے۔ اگر بیٹھ کر ان اختلافی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلص بھی نہیں ہیں۔ ممکن ہے آپ کے علم بہت زیادہ ہو، میرے علم بہت کم ہو، لیکن ایک بات میری، آپ کی 10 باتیں صحیح ہو تو میری ایک بات ہو سکتا ہے صحیح ہو، آپ کی وہ بات غلط ہو۔ تو یعنی لیڈر جتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، جتنے علمی لیڈر کیوں نہ ہو، وہ معصوم نہیں ہیں۔ جب معصوم نہیں ہو سکتے، نظریے میں غلطی ہو، تو دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے عقل کو لوگوں کے عقل کو اپنے عقل کے ساتھ جمع کرتا ہے. اس طرح حدیث میں ہے جتنا مشورہ کریں گے اتنا غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. رہبر معظم نے بھی تشخیص مصلحت رکھا ہے مشورہ دینے کے لیے. شورا اسلامی ہے, نگاہبان ہے, اس کے باوجود تشخیص مصلحت رکھو. اس کے باوجود خبرگان میں تمام جہاں سے بھی خطوط ہو مشورہ کے, اعتراضات کے, وہ سب وہاں جمع ہوتا ہے اور خبرگان والے اس کے مطالعے کے بعد رہبر تک پہنچاتے ہیں جس کو پہنچانے کی ضرورت محسوس کرے. خلاصہ اسی خود پیغمبر خدا مشورت لیتے تھے. شیخ مطہری نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا جنگ احد میں چاہتے تھے مدینہ میں بیٹھ کر جنگ لڑے. مدینہ کے اندر ظاہر دفاع کرنا آسان تر ہوتا ہے, شہر کے اندر بیٹھ کر اطراف میں فصیل ہوتی تھی, اس دفاع کرنا آسان تر ہے. پیغمبر کا یہی نظریہ تھا. اور جوان طبقہ تھے, بڑے جذباتی ہوتے ہیں. اب جو بھی نام دیں گے, خلاصہ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ شہر میں بیٹھ کر کیا ہے دفاع کرے, ہم باہر لڑنے کے لیے نکلتے ہیں. تو یہاں پر کہتے حضرت حمزہ بھی انہی میں سے تھا جو باہر جانے کے قائل تھے. اب حضرت حمزہ کو بعد میں پتہ چلا کہ پیغمبر خدا کا نظریہ یہ تھا کہ شہر میں بیٹھ کر جنگ لڑے. دیکھیں پیغمبر نے اپنے نظریہ کا اظہار تک نہیں کیا. آپ دیکھیں عظمت ہے پیغمبر کو جس پر وحی ہوتی ہے, وحی کے علاوہ خدا نے علم غیب دیا ہے سب کچھ کے باوجود اپنے نظریہ کا اظہار بھی نہیں کیا مخالف نظریات کے سامنے. جب حضرت حمزہ کو یہ پتہ چلا, شہید مطہری سے میں نقل کر رہا ہوں یہ ان کی کتابوں سے, تو وہ حمزہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا اگر یہ نظریہ ہو تو ہم اپنے کوئی نظریہ پر ڈرتے نہیں, ہم یہی شہر میں بیٹھ کر جنگ لڑیں گے. کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا, پیغمبر نے فرمایا اب فیصلہ ہو گیا ہے باہر جائیں گے. فیصلہ ہونے کے بعد کچھ لوگ ایسے لیڈر ہوتے ہیں نا, فیصلہ سب نے مل کر میٹنگ کر کے فیصلہ کیا ہے, اب نظریہ بدل کے توڑ دیتے ہیں. یہ لوگوں پر بہت منفی اثر پڑتا ہے کہ گویا ہماری کوئی حیثیت نہ ہو. تو پیغمبر نے فرمایا اب فیصلہ ہو چکا ہے واپس نہیں آئیں گے. تو یہ پیغمبر, ابھی ہم تو ظاہر وہ حیثیت نہیں ہے, تو ہماری ہو سکتا ہے کیا ہے ایک بڑی شخصیت کی 10 باتوں میں سے 5 باتیں صحیح ہو, چھوٹی شخصیت کی ہو سکتا ہے 1 بات صحیح ہو. سب مل کر میٹنگ کرنا چاہیے, بار بار ملنا چاہیے. بار بار ملنے سے بہترین نظریے بھی سامنے آتا ہے اور ساتھ آپس کی کدورتیں بھی کم ہو جاتی ہیں. کدورتیں کم ہو جاتی, کچھ کدورتوں کی وجہ دور ہونے کی وجہ سے بیچ میں جو واسطے ہوتے ہیں وہ واسطے, عموماً بڑی شخصیات کے لوگ چمچگیری زیادہ کرتے ہیں. چمچگیری کرنے والا ممکن بس اوقات بدنیت بھی نہ ہو, یعنی وہ اس شخصیت کو خوش کرنا, جو چمچے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑی شخصیت کو خوش رکھے. اس کو خوش رکھنے کے لیے اس تک خبریں پہنچاتے ہیں, مبالغہ کے ساتھ پہنچاتے ہیں, فلاں آپ کی یہ مذمت کی, فلاں نے یہ مذمت کی. خلاصہ یہ بنتا ہے, اگر آپس میں ملاقات ہو جائے تو بہت سے غلط فہمیاں دور ہو سکتی, قربت باعث محبت ہوتی ہے. آگے صرف الدین نے موسوی لبنان کے جو صاحب نص اجتہاد و متعدد کتابوں کے مصنف ہیں, گزرے ہیں, خلاصہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر ایک دوسرے سے آشنا ہو جائیں گے, الناس اذا تعارفوا تقاربوا, ایک دوسرے سے آشنا ہو جائیں گے تو نزدیک بھی آئیں گے. شیعہ سنی کے بارے میں انہوں نے پیش کیا, شیعہ سنی کو آپ متحد کرنا چاہتے ہیں, نزدیک کرنا چاہیں, ایک دوسرے سے گفتگو کرے, ایک دوسرے کو پہچانے کی کوشش کرے, خود بھی خود نزدیک آئیں گے. تو اپنے درمیان تو بطریق اولا ہے. خلاصہ ایک مشکلہ یہی کہ سمجھتے کہ ہم الگ رہ کر اپنی بات کریں گے پوری شیعہ قوم ہماری ہو جائے گی. یہ کبھی مطمئن انبیاء الہی کے ساتھ پوری قوم نے نہیں لیا ہے. آپ بھی نہ سمجھو آپ کے ساتھ پورے دیں گے. شیعہ قوم کسی کے جاگیری, اس حقیقت کو مان لے, ہر قوم میں اب پوری دنیا میں دیکھیں متعدد گروہ ہے, یعنی ایک پارٹی کسی قوم میں نہیں ہے. مختلف افکار ہیں, مختلف نظریات ہے, تو اس طرح سے اختلاف ہو سکتا ہے, تو اس کو ماننا پڑے گا. اور اس اختلافات کے بعد مشترکات بھی ہوتے ہیں, تو ان مشترکات کے لیے مل کر بات کرنے کے لیے, مل کر پروگرام کرنے کے لیے آپس میں ملتے رہے تو یہ بہت ضروری. لیکن یہ آپس میں ملتے رہنا اور ان مسائل پر گفتگو ہونا, واقعا جو مسئلہ اختلافی ہے سامنے آ جائے, پتہ چلے گا میں جو کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بعض وقت صرف اس لیے کہتے کہ دوسرے کو شکست دے تو یہ سارے مسائل کم ہو جائے گا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا مد مقابل کے کامیابی کو برداشت نہیں کرتا. انسانوں کی طبیعت کر رہا ہوں, لیڈروں کی بات نہیں, مطلقاً انسانوں کی طبیعت. وہ میرا مد مقابل ہے, وہ مشہور ہو جائے گا تو اگر نزدیک آ جائے وہ تعصبات کم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گا. ایک مسائل یہ ہے کہ ہمارے جو شہادتوں میں جہاں تک میرا معلومات ہے, البتہ میرا معلومات بہت کم ہے, جو اجتماعی شہادتیں ہیں اس میں ہمارے لوگوں کی اپنی کوتاہیاں بہت, یعنی مرکز کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہر امام بارگاہ والا, ہر مسجد والا, ہر گھر جس میں عزاداری کا انتظام ہوتا ہے, اگر وہ سیکورٹی کے نظام صحیح کرے تو متعدد لوگوں کے شہید کرنا ممکن نہیں ہوئے. جہاں پر بھی بم بلاسٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا فائرنگ کیے ہے عزاداری پر, مسجد پر, نماز پر, وہاں پر ہوا ہے جہاں پر سیکورٹی کے صحیح انتظام نہیں کیا ہے. تو یہ ہر مجلس, اگر گھر میں بھی مجلس رکھتا ہے, اس کی ذمہ داری یہی ہے, ورنہ خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ ان دہشت گردوں کے درمیان ہم رہتے ہیں, درندوں کے درمیان ہم رہتے ہیں. درندوں کے درمیان جب آپ مومنین کو جمع کرتے ہیں تو صرف تبرک کا انتظام نہ کرے, مقرر کے انتظام نہ کرے, بلکہ ان کی جان بچانے کے بھی انتظام کرے. خلاصہ سیکورٹی کے مسئلے کا خیال بھی رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال جانتے ہیں پاکستان دنیا میں الگ اس کی تشخص ہے, یعنی یہاں امن و امان نہیں ہے.